من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ محترم خواتین و حضرات، میں نے بھی آپ کے سامنے 70ویں پارے میں سے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 18 تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے، کیونکہ آج کی پوری گفتگو اس ایک ہی آیت کے حوالے سے ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو اٹھا کر باطل کے اوپر پھینکتے ہیں، یعنی ہم حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں، فَيَدْمَغُهُ، تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ لفظی ترجمہ یہی ہے، فَيَدْمَغُهُ، یعنی وہ باطل کو بالکل پاش پاش کر دیتا ہے، بالکل ہی نیست و نابود کر دیتا ہے، وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور باطل بالکل مٹ کر رہ جاتا ہے، بالکل نابود ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور اے وہ لوگو جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بحیثیت نبی ایمان نہیں لا رہے، یا قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہو، تو یہ جو تم باتیں کر رہے ہو، یہ جو تم جھوٹ بول رہے ہو، اس کی وجہ سے تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تم جو جھوٹ بول رہے ہو اس کی وجہ سے تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ آیت کا ترجمہ بڑا واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایک کشمکش کا ذکر کر رہا ہے، ایک کشمکش ہے حق اور باطل کے درمیان، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں، اور وہ حق اس باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، اور اے وہ لوگوں جو جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے تمہارے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اس آیت میں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیقت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب سے اس کائنات کا آغاز ہوا ہے، یا یوں کہیے کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، اس وقت سے ایک جنگ ہے جو کہ شروع ہو چکی ہے۔ یہ جنگ اہل حق اور اہل باطل کے درمیان ہے۔ ایک طرف کچھ لوگ ہیں جو کہ حق کے علمبردار ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کی جماعت ہیں، اللہ کے سپاہی ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کو قرآن پاک کہتا ہے کہ شیطان کی پارٹی ہے، حزب الشیطان، اہل باطل ہیں۔ ان دونوں کی آپس میں، فورسز آف گڈ اور فورسز آف ایول، ان دونوں کے درمیان ایک جنگ ہے جو کہ شروع ہو چکی ہے اس وقت سے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے تخلیق کی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے لیے خلیفہ بنایا۔ اس حقیقت کو بڑے ہی پیارے الفاظ میں علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں سمویا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی۔ الفاظ کیا ہیں؟ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ازل سے، بالکل پہلے ہی دن سے، بالکل ابتدا سے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، آج کے دن تک یہ کشمکش چلتی رہی ہے، چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی۔ ایک طرف چراغ مصطفی ہے، ایک طرف اہل حق ہیں، اور دوسری طرف شرار بولہ بھی ہے، شیطان کی جماعت ہے۔ یہ دونوں آپس میں لڑتے رہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب کہ حق کی نمائندگی کر رہے تھے آدم علیہ السلام، اور باطل کی نمائندگی کر رہا تھا ابلیس، شیطان۔ اسے کچھ عرصے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس معرکے میں حق کی چراغ مصطفی کی نمائندگی کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے مقابلے میں نمرود تھا۔ اسے کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حق کی نمائندگی کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور شیطان اور اس کے لشکر کی نمائندگی کر رہا تھا فرعون۔ پھر اس کے بعد ہم نے وہ منظر دیکھا کہ اس حق کی نمائندگی کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چراغ مصطفی، اور ان کے خلاف جو تھا وہ ابو لہب کہیے، ابو جہل کہیے، یہ وہ لوگ تھے جو کہ اہل باطل کی قیادت کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، آج بھی کچھ لوگ وہ ہیں جو کہ خلوص و اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کے کلمے کی سربلندی چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہ اللہ کے انکاری ہیں، یا اللہ کے دین کے انکاری ہیں، اللہ کے دین کے غلبے کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ مارکہ حق و باطل یہ آج بھی جاری ہے، اور اس وقت جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ بلکہ اس وقت کیا اکثر و بیشتر یہی رہا ہے کہ جو پوری تاریخ انسانی ہے، اس تاریخ انسانی میں اکثر و بیشتر باطل کو غلبہ رہا ہے، حق بہت کم غالب آیا ہے، اکثر و بیشتر جو ہے وہ باطل کو غلبہ رہا ہے۔ جب بھی حق کو کوئی ایسے صاحبان حق مل گئے جو کہ سیرت و کردار کے اعتبار سے جو ہے وہ مثالی تھے، واقعتاً صاحب کردار تھے، تو دنیا میں حق غالب ہوا. ورنہ اکثر و بیشتر جو تاریخ انسانی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر باطل ہی کا غلغلہ، باطل ہی کا غلبہ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں حق غالب نہیں آ سکا. وجہ کیا تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا. جو حق کے نام لیوا تھے، جو حق کے پیروکار تھے، جو حق کے علمبردار تھے، انہوں نے پیٹ دکھا دی. جب وقت آیا مقابلے کا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کیجیے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں. کیونکہ حق کے علمبرداروں نے، حق کے نام لیواؤں نے حق کا ساتھ نہیں دیا، اس وقت وہ حق غالب نہیں ہو سکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن اصل کامیابی آخرت کی ہے، اس سے ہم کنار ہو گئے، وہ کامیابی ان کو حاصل ہو گئی. نوح علیہ السلام کے دور میں حق غالب نہیں ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں غالب نہیں ہوا. دو یا تین ہی مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ جس میں اہل حق نے باقاعدہ پامردی دکھائی، وہ دنیا کے طلبگار نہیں ہوئے، آخرت کے طلبگار ہوئے، دین کے لیے انہوں نے مال اور جان کی قربانیاں دیں، اور اس کے بعد حق جو ہے وہ غالب ہوا. ایک مثال ملتی ہے حضرت طالوت کے واقعے میں. حضرت طالوت کے ساتھ جمعیت تھوڑی تھی، لیکن حق کے لیے پامردی دکھائی، حق غالب آ گیا. اور اس کے بعد پھر مثال ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعادت میں، حضور اور آپ کے ساتھیوں نے مال اور جان کی قربانیاں دی ہیں، لہٰذا یہ وہ کیفیت پیدا ہوئی، وجاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان ظہورا. آج پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پھر باطل جو ہے وہ غالب ہے، چھایا ہوا ہے، اور حق ہے جو کہ مغلوب ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ایسے نہیں رہے گا، بلکہ درجہ کشمکش تو جاری ہے. اہل حق اس وقت کمزور ہیں، اہل باطل مضبوط ہیں. حق کے علم برداروں میں سے بہت کم ہیں جو کہ حق کے لیے اپنی قربانی، اپنے کیریئرز، اپنی ذاتی مفادات کو چھوڑ کر اور قربانی دینے کو تیار ہیں. نام لیتے ہیں حق کا، لیکن چونکہ تھوڑے ہیں جو کہ حق کا ساتھ دینے کے لیے کچھ کرنے کو بھی تیار ہوں. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حق مغلوب ہے اور باطل غالب ہے، لیکن یہ کشمکش ہے جو کہ چل رہی ہے. اس وقت جو حق مغلوب ہے اور باطل غالب ہے، اس کا ایک نقشہ ہے جو کہ حضور نے کھینچا تھا کہ اس کی وجہ اصل میں کیا ہوگی. حضور نے فرمایا تھا کہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اس بات کا اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام کے سوائے نام کے کچھ باقی نہیں رہے گا. یہ اس وقت ہم سب کی کیفیت ہے، یہ عام. آگے جا کے اور بھی باتیں آ رہی ہیں جو کہ خواص ہے، ان کا ذکر بھی آ رہا ہے، لیکن یہ عوام کا ذکر ہے کہ عوام کی اکثریت کی کیفیت یہ ہوگی کہ اسلام کے سوائے نام کے کچھ باقی نہیں رہے گا. اسلام زندہ باد کے نعرے بھی لگائیں گے، اپنے آپ کو فخر سے اسلام کہیں گے، اپنے فورمز کے اندر جو ہے وہ اپنا مذہب، اپنا ریلیجن وہ اسلام لکھیں گے، لیکن یہ ہے کہ اسلام سے ان کا کوئی عملی تعلق نہیں ہوگا، اسلام پر ان کا عمل نہیں ہوگا، صرف یہ ہے کہ اسلام زبانی کلامی ہوگا. پھر اس کے بعد آگے جو نقشہ کھینچا ہے حضور نے وہ کیا ہے کہ صحیح معنوں میں جو دین کی تعلیمات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جو ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے قرآن پاک، وہ چیز جس سے کہ ہدایت ملے گی، اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا. ولا یبقی من القرآن الا رسم ہو، اور قرآن کے سوائے رسم الخط کے کچھ باقی نہیں رہے گا. رسم الخط اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اس کو محفوظ رکھے گا، وہ آج تک محفوظ ہے، اور جو ہے وہ غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ ہاں قرآن کا یہ ٹیکسٹ وہی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فالوورز کو دیا تھا، وہ بھی مانتے ہیں. وہ قرآن کو اللہ کا کلام تو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں محمد کا کلام ہے. یہ مانتے ہیں کہ محمد نے اپنے فالوورز کو جو چیز دی تھی، جو ٹیکسٹ دیا تھا، وہ محفوظ ہے. لیکن قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کی طرف لوگوں کو اس کے فہم کی طرف بلانا، اکثر و بیشتر یہ چیزیں ہیں جو کہ نکل جائیں گی. قرآن پاک ہم نے یاد بھی کیا ہوگا، حفظ بھی کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ سارے کے ساری کیفیت ہمارے حلق کے اوپر ہوگی، اس کے نیچے جو ہے وہ قرآن حکیم وہ نہیں گیا ہوگا. تو یہ کیفیت ہوگی اس وقت جبکہ حضور فرماتے ہیں کہ لا یبقی من القرآن الا رسمہ. پھر دیکھیے، مساجد یہ اللہ کے گھر ہیں، اور یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں سے لوگوں کو ہدایت ملنی چاہیے. یعنی یہ سمجھیے کہ یہی تو وہ جگہ ہے کہ جہاں سے لوگ ہدایت لے کر جائیں گے، لیکن ان کی کیفیت کیا ہوگی. وہ مساجد ہم عامرتن، ان کی مسجدیں بڑی آباد ہوں گی، بڑی عالی شان ہوں گی اور آباد ہوں گی، بھری ہوئی ہوں گی، لیکن وہیا خراب من الخدا، لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی، وہاں پر جو ہے وہ ہدایت کا بیان نہیں ہو رہا ہوگا، کچھ اور ہی ان مسجدوں کا استعمال ہو رہا ہوگا، جیسے کہ اس وقت ہمارے یہاں ہے کہ فرقہ واریت کو پھیلانے کے بڑے بڑے مراکز کی مساجد ہیں، یہ مسجد فلاں مسلک کی ہے، یہ مسجد جو ہے وہ فلاں مسلک کی ہے، ان میں جو تقاریر ہوتی ہیں اکثر و بیشتر اختلافی مسائل پر ہوتی ہیں، ہم ان مساجد کے اندر بیٹھ کے ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ حضور حاضر و ناظر تھے کہ نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان میں تراویح کی رکعتیں 8 ہوتی ہیں کہ 20 ہوتی ہیں، رفع دین جو ہے وہ اس کے خلاف دلیلیں دی جا رہی ہوں گی، یا یہ ہے کہ یہ کیفیت ہوگی کہ رفع دین ہی اصل دین بن جائے گا، اسی طرح سے جو ہے وہ یا سیاسی مسائل ہوں گے، صرف انہیں پر ساری توانائیاں صرف ہو جائیں گی، لیکن قرآن حکیم کا بیان اکثر و بیشتر ان مساجد میں نہیں ہوگا، قرآن حکیم کا مفہوم، قرآن حکیم کا درس، اس کا فہم، وہ لوگوں کو سکھانا، اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی جو کہ ہدایت کے اصل سورس ہے۔ وَمَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى، اور اس کے بعد پھر خواص کا ذکر اب آ رہا ہے، وہ لوگ جو کہ دین کے علم بردار ہیں، جن کے پاس کے لوگ دین سیکھنے کے لیے جن سے رابطہ کرتے ہیں، جن سے مسائل پوچھتے ہیں، جن کو وہ دین کے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ یہ شخصیات ہیں، یہ ہیں دینی اعتبار سے ہمارے مسیحا، ان علماء کی اکثریت کا حال یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے۔ ہر دور میں حضور نے فرمایا کہ ایک علماء حق بھی موجود رہیں گے، ایسے علماء حق کے جو واقعتاً لوگوں کی اصلاح چاہیں گے، اور وہ لوگوں کے ان کی نگاہیں لوگوں کی جیب کی طرف نہیں ہوگی، وہ لوگوں سے کوئی فائدہ حاصل کرنا نہیں چاہیں گے، لیکن اکثریت کا معاملہ ہے جو کہ حضور اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں، اور الفاظ بڑے سخت ہیں، علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، اور آسمان کے نیچے کی بدترین مخلوق ان کے علماء ہوں گے، من عندہم تخرج الفتنہ، فتنہ انہی سے نکلے گا، وفیہم تعود، اور فتنہ انہی کے درمیان لوٹ جائے گا۔ اکثر و بیشتر جو بھی ہمارے ہاں اس وقت فرقہ واریت والی باتیں جس کی وجہ سے کہ آپس میں نفرتیں ہیں، اور پھر نفرتیں اس حد تک بڑھ گئیں کہ ایک دوسرے کا قسط و خون ہے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ بالکل ہی اس دوسرے کو کافر سمجھ دیا، کافر کا فتویٰ لگا دیا، اس کی جان کو لینا نیکی سمجھ لیا، امام بارگاہوں پر جا کے فائرنگ کر دیا، مسجدوں پر جا کے فائرنگ کر دی، اور بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے اتنے جو ہے وہ لوگ مار دیے۔ یہ سارے کے ساری آگ جو لگائی ہوئی ہے یہ اسی طرح کے علماء کی ہے، کہ ان کے نزدیک اصل اہمیت اختلافی مسائل کی ہے، اس کی وجہ سے ان کی بھی جو ہے وہ دور جو ہے وہ اونچی ہوتی ہے، اور ان کی گدی بھی چمک چمکی رہتی ہے، اس لیے کہ ایک جگہ اختلافی مسئلہ ہے، اب ایک مسلک والے کہیں گے اپنے مولوی صاحب کو بلاؤ، وہ آتے ہیں تقریر کریں گے اور دھواں دار خطاب کر کے جائیں گے اپنے مسلک کے حق میں، اس کے بعد پھر جو ڈیمانڈ بڑھ جائے گی دوسرے مسلک کے مولوی کی، پھر اس کو بلایا جائے گا، پھر وہ وہاں پہ تقریر کرے گا، اس میں وہ کفر کے فتوے ہوں گے، دوسروں پہ طنز ہوگا، دوسروں کا مذاق ہوگا، زندہ باد کے نعرے ہوں گے، اس طرح سے جو وہ لڑتے رہیں گے، اور عوام کو وہ انہی مسائل کے اندر الجھائے رکھیں گے۔ تو فرمایا کہ جو ان کے علماء ہیں وہ آسمان کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے، فتنے انہی میں سے نکلیں گے اور فتنے انہی میں داخل ہوں گے۔ اور ایک بڑی پیاری بات ہے جو کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جی کے نام سے مشہور تھے، اپنی اس تقریر میں کہی ہے جو کہ انہوں نے وفات سے 3 دن پہلے کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو فتنے ہیں یہ اٹھاتے ہی وہ ہیں جو کہ علماء ہیں، ایک عام آدمی کو دین کی باریکیوں کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہاں سے کوئی فتنہ اٹھا لے گا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے مثال دی ہے باقاعدہ اپنی اس تقریر میں کہ اکبر کے جو 9 رتن تھے ان میں ملا فیضی اور ابو الفضل، ان کی تعریف کی ہے کہ بہت بڑے عالم تھے، جب ان میں سے ایک نے تو بے لک جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر لکھ دی، قرآن پاک کی تفسیر میں ایسے الفاظ استعمال کیے، ایسے روف استعمال کیے جن میں کہ نقطہ نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ اکبر کے دور میں جو بھی خرافات پھیلی ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ اصل ماسٹر مائنڈ وہ علماء کا ہوتا تھا۔ اور پھر آگے ایک حدیث کوٹ کی ہے لرزانے والی، کہ قیامت کے دن ایک عالم دین کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے کیا کیا، وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرا دین سیکھا، اور میں تیرا دین لوگوں کو سکھاتا رہا، اور پھر میں تیرے رستے میں جہاد کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو نے فلاں بات ایسی کہی تھی جس کی وجہ سے کہ میری امت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور اس کی اس فرقہ وارانہ بات کی وجہ سے اس عالم کو گھسیٹ کر جو ہے وہ اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ ہے وہ علماء ہم شر من تحت ادیم السماء من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود۔ تو جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر بتائیے کہ کیسے اسلام غالب ہے۔ اس وقت اگر آج حق مغلوب ہے، حق و باطل کی کشمکش جاری ہے، لیکن وہ لوگ کہ جنہیں حق کی قیادت کرنی تھی، جنہوں نے باطل کے خلاف دلوں میں نفرت پیدا کرنی تھی، باطل کے خلاف دلوں میں جہاد کا رغبہ پیدا کرنا تھا، شوق شہادت پیدا کرنا تھا، وہی اگر لگے ہوں فرقہ وارانہ مسائل، وہ آپس میں ہی کلمہ گو مسلمانوں کو لڑانے میں لگے ہوں، تو پھر تو یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہی کچھ ہوگا. لیکن احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو حق و باطل کی قسم کش ہے جس کا میں نے ذکر کیا، یہ شروع ہوئی ہے ازل سے اور چلی آ رہی ہے. ایک وقت ایسا آنے والا ہے جبکہ یہ اپنے پورے نقطۂ عروج کو پہنچے گی. پھر آپ کو اقبال کا شعر سنا رہا ہوں کہ انسان کو ہے دنیا کو ہے پھر مارتا ہے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو یہ اصل میں یہ مارکا اس وقت بھی پیش ہے، اور احادیث بھی بتاتی ہے اس میں یہ پیشن گوئیاں ہیں کہ یہ مارکا رفتہ رفتہ اپنے پورے نقطۂ عروج کو پہنچے گا. اور ایک شدید کشمکش ہے، ایک شدید جنگ ہے جو کہ اہل حق اور اہل باطل کے درمیان ہے، جو کہ ہونی ہے. آپ مشکات شریف کی دوسری جلد اٹھا لیجیے، آج میں اس میں سے کچھ حدیثیں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا. اس کے آخر میں ہے کتاب الملاحم، ملہم، لحم عربی زبان میں کہتے ہیں گوشت کو، اور ملہم کہتے ہیں جبکہ گوشت کے ٹکڑے کر دیے جائیں. اور کتاب الملاحم یہ وہ احادیث ہے کہ جن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ قرب قیامت ایسی جنگ ہوگی جس میں کہ شدید قتل و غارت ہوگی، بڑی کثیر تعداد میں انسانوں کی جانوں کا جو ہے وہ اطلاق ہوگا، لوگ قتل ہوں گے. بلکہ اسی میں آپ کو حدیث ملے گی جو آپ نے اکثر ڈاکٹر صاحب سے بھی سنی ہوگی کہ ایک پرندہ وہ جو ہے وہ میلوں سفر کر جائے گا اور چاہے گا کہ میں کس زمین میں کسی ایسی جگہ اتروں کہ جہاں پر کوئی انسانی لاش نہ پڑی ہو، لیکن اس کو کوئی جگہ ایسی نہیں ملے گی جہاں پر کہ انسانی لاش نہ ہو، یہاں تک کہ اڑتا 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 وہ تھکے گا اور تھک کر گر کے وہ بھی مر جائے گا. ایسی شدید جنگیں ہیں جو کہ ہونی ہیں. یہ جو ازل سے کشمکش شروع ہوئی ہے ابلیس کی اور آدم علیہ السلام کی، حق و باطل کی کشمکش ہی اپنے ایک نقطہ عروج کو پہنچنے والی ہے. اور اس وقت جیسے میں نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ اہل حق کے نمائندہ حضرت آدم علیہ السلام تھے اور اہل باطل کے کا نمائندہ ابلیس تھا. پھر ایک طرف موسیٰ علیہ السلام، ایک طرف فرعون، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام، ایک طرف نمرود. جب یہ حق و باطل کا مارکا اپنی پوری کلائمیکس کو پہنچے گا تو اس وقت جو اہل باطل کا نمائندہ ہوگا وہ ہے مسیح الدجال، یا یہ ہے کہ دجال اکبر، اس کو بعض احادیث میں کہا گیا کہ وہ ہے. اور حضور نے فرمایا کہ اتنا بڑا فتنہ وہ برپا کرے گا کہ ہر نبی نے اس کے فتنے سے پناہ مانگی. بہت بڑا فتنہ ہے یہ کشمکش اپنے نقطۂ عروج کو پہنچنی ہے، اور دجال بہت بڑا اس امت کا فتنہ ہے جو کہ قیامت سے پہلے اس کا ظہور ہونا ہے. اس وقت جو اہل حق ہیں ان کی جو قیادت کر رہے ہوں گے، ان کا نام جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ ہے مہدی. آج میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے حضرت مہدی کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن سمجھیے کہ اصل میں یہ پوری کی پوری تاریخ ہے کیا کہ یہ حق و باطل کی کشمکش چل رہی ہے. ہر زمانے میں ہر ایک حق کی بھی قیادت کرنے والے جو ہے وہ انبیاء یا نیک لوگ آتے رہے ہیں، اور باطل کے بھی کوئی بڑے بڑے لیڈر ہیں جو کہ آتے رہے ہیں، لیکن قیامت سے پہلے جو ایک عظیم مارکا برپا ہونا ہے تو دجال ہے جو کہ اہل باطل کا لیڈر ہوگا، اور حضرت مہدی ہیں جو کہ اس وقت اہل حق کے لیڈر ہوں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو فتح دے گا، حضرت مہدی کی مدد کے لیے اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق کو باطل پر غالب کرے گا، اور جو ہے وہ پورے کے پورے کرہ ارضی پر اللہ کا دین نافذ ہوگا. اور احادیث میں آتا ہے کہ حضرت مہدی وہ 7 برس تک وہ جو ہے وہ اس کرہ ارضی پر وہ حکومت کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے، ان کی تدفین کریں گے. یہ اصل میں وہ کیفیت ہے جو کہ سمجھے کہ بڑی قریب نظر آ رہی ہے. اب ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ حالات بڑے قریب آنے والے ہیں، یعنی اب ہمیں اس وقت تو فوری طور پر تو تیار رہنا چاہیے اس ملہمات العظمیٰ کے لیے، ان جنگوں کے لیے جو کہ شدید ہونے والی ہیں، کہ جس کے نتیجے میں لاکھوں انسان ہیں جو کہ مارے جائیں گے. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے جبکہ اس آیت کا جو میں نے آج شروع میں تلاوت کی ہے اس کا با تمام و کمال ظہور آپ کے سامنے انشاءاللہ ہوگا، یعنی اس کا ظہور پتنے ہم اس کو دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے، لیکن اس آیت کا با تمام و کمال ظہور ہوگا کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق، ہم حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں اور اس کا بیجا نکال دیتا ہے، اور باطل جو ہے وہ دب کے رہ جاتا ہے، مٹ کے رہ جاتا ہے، نابود ہو کے رہ جاتا ہے. اور جو ہے وہ یہ اب یہ کیفیت ہے جو کہ کچھ ہی عرصے بعد محسوس ہوتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے، یہ ساری باتیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بھی مشکات میں موجود ہے، کہ مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ وہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت ضرور دے گا. اس کی جو تفسیر پھر محدثین نے کہ وہ یہ ہے کہ ایک دن سے مراد 1000 برس ہے اور آدھے دن سے مراد 500 برس ہے، تو اس امت کو اب 1500 برس پورے ہوا چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس امت کو آدھے دن کی مہلت اور دے گا، تو 1000 برس کا ایک دن پورا ہو چکا، اس کے بعد پھر اب 500 برس یعنی وہ آدھا دن بھی ختم ہونے والا ہے. تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو صدی ہے 15ویں صدی، اسی کے دوران، اسی کے آخر میں، یا اس کے فوراً بعد جو ہے وہ قیامت آنے والی ہے. اور اب یہ جتنی احادیث ہمیں نظر آتی ہیں جو پیشن گوئیاں، وہ ساری کی ساری اب نظر آ رہی ہیں کہ ہاں وہ جو ہے وہ پوری ہونے والی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ پھر سے پورے کے پورے کرے ارضی پر دین اسلام کا غلبہ، اب وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، وہ قریب ہے. اور پھر یہاں پر آپ کو بڑے ایمان افروز اشعار میں علامہ اقبال کے سنا دوں کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جب ہی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. اب نہ جانے ان کو الہام ہوا ہے یا کشف ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنے وثوق کے ساتھ ایک جو ہے وہ بندہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تو یہ ہے کہ وہ وقت ہے جو کہ قریب آنے والا ہے، حق اور باطل کی یہ کشمکش اب اپنے نقطہ عروج کو پہنچنے والی ہے، اور اس کشمکش میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل حق کو غلبہ عطا کرے گا، اور پھر اس زمین پہ اللہ تعالیٰ کی نور کا اللہ تعالیٰ کا نور توحید وہ جو زمین اس سے جگمگائے گی. وأشرقت الأرض بنور ربها، یہ زمین اپنے رب کے نور سے چمک رہی ہوگی، جگمگا رہی ہوگی. اس وقت جو آج کی اب گفتگو ہے اصل میں وہ تو ہے کہ حضرت مہدی کی جو شخصیت ہے جو کہ قیامت کے قریب، اور جیسے کہ بعض دعوؤں کا، اور اس میں ڈاکٹر صاحب سب سے سمجھے کہ سر فہرست ہیں، ان کا گمان غالب کیا یقین ہے کہ مہدی کی شخصیت وہ ممکن ہے پیدا ہو چکی ہو اور کچھ عرصے بعد اس کا ظہور ہونے والا ہو. مجھے اصل میں آج آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں کچھ اس پر گفتگو کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک تمہیدی بات اور سمجھ دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے یہ جو حق و باطل کی کشمکش تھی، تو اس حق و باطل کی کشمکش میں اکثر و بیشتر جو حق کی قیادت ہے وہ انبیاء اکرام کرتے رہے، اور باطل کی قیادت جو ہے وہ کئی ناہن جار کرتے رہے، کبھی فرعون نے کی، کبھی نمرود نے کی، کبھی کسی اور نے کی. لیکن ختم نبوت کے بعد، اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو ختم نبوت کے بعد پھر اب جو ہے وہ کیا ہوگا، یعنی اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس لیے کہ اب تو کوئی نبی موجود نہیں ہے جو کہ اہل حق کی قیادت کرے. تو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں لوگوں کو ہدایت کا سامان فراہم کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، حق کے طالبوں کو حق جو ہے وہ حق تک ان کی رسائی کے لیے اللہ تعالی نے 3 کام ہیں جو کہ فرمائے. پہلا کام اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیا کہ قرآن کے متن کو جو ہے وہ محفوظ کر دیا. جیسے میں نے بھی آپ کو حدیث سنائی کہ قرآن کا متن یہ محفوظ رہے گا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ ہاں قرآن کا متن محفوظ ہے، اس کی تفسیر میں ہم جو مرضی گڑبڑ کر دیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا متن اگر کوئی آدمی ہدایت جاننا چاہے گا تو اس کو ایک اتھینٹک چیز، اس کو بالکل مستند چیز وہ قرآن کے الفاظ کی شکل میں اس کو ملتی رہے گی، اس سے رجوع کرے گا، ہدایت حاصل کر لے گا. دوسرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ہدایت دینے کا سامان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، ان اللہ یبعث فی ہذہ الامت علی راس کل 100 عام من یجدد لہا دینہا. یہ بھی جو ہے وہ اسی مشکات کے بالکل آخری حصے میں حدیثیں موجود ہیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ تعالی اس امت میں ہر 100 سال کے بعد ایک ایسا شخص اٹھاتا رہے گا جو کہ اس امت کے لیے دین کی تجدید کر دے گا. کسی قسم کی کوئی گمراہی اگر پیدا ہو گئی ہوگی تو ایک مجدد آئے گا جو کہ اس گمراہی کا پردہ چاک کر دے گا. کوئی بدعت اگر امت کے اندر داخل ہو گئی ہوں گی ان بدعت کو جو ہے وہ ختم کر دے گا. کوئی غلط عقائد آ گئے ہوں گے ان غلط عقائد کو ختم کر دے گا. تو یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے ہر 100 سال کے بعد ایک ایسا شخص کھڑا کرتا رہے گا جو کہ آ کے پھر سے دین کو جو ہے وہ زندہ کر دے گا. جو بھی گمراہیاں پیدا ہوئی ہوں گی، جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، جو ہے وہ ان کو نمایاں کر کے اور صحیح دین کی تصویر وہ پھر سے امت کے سامنے رکھ دے گا. اور تیسری چیز جو کہ حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ختم نبوت کے بعد نو انسانی کو ہدایت دینے کا کے لیے تیسرا کام کیا گیا، وہ یہ ہے. یہ بھی حدیث جو ہے وہ موجود ہے بالکل آخر میں اس امت کے جو فضائل ہیں، اس امت کے فضائل میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، مشکات کے بالکل آخر میں حدیثیں ہیں. لا یزال من امتی امتن قائمتن بامر اللہ، ہمیشہ ایسا ہوگا کہ میری امت میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو کہ ہمیشہ جو ہے وہ حق کا، اہل حق کا موجود رہے گا اور وہ اللہ تعالی کے حکم کو قائم کرتا رہے گا. دوسری روایت میں ہے کہ قائمین بالحق، وہ حق پر خود بھی قائم ہوں گے اور وہ حق کو قائم بھی کرتے رہیں گے. ہمیشہ میری امت میں ایک ایسا گروہ ہوگا جو کہ حق پر ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پر عمل کرتا رہے گا، اس کو قائم رکھے گا. لا یضرهم من خذلهم، جو بھی اس گروہ کو چھوڑے گا وہ اس گروہ کو نقصان نہ پہنچا سکے گا. اس کا بھی امکان ہے کہ اس گروہ میں کچھ لوگ شامل ہوں گے لیکن بعد میں جو ہے وہ کسی وجہ سے اس گروہ کو چھوڑ دیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ جو بھی اس گروہ کو چھوڑے گا وہ اس گروہ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ولا من خالفهم، اور جو اس گروہ کی مخالفت کرے گا وہ بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ممکن ہے کچھ لوگ اس گروہ میں شامل نہ ہوں لیکن اس کی مخالفت پر کمر کس لیں، تو کہا کہ اس گروہ کی جو مخالفت کرے گا وہ بھی ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، اللہ کا حکم آ جائے گا، یعنی وہ دنیا میں جو حق کا غلبہ ہے وہ ہو جائے گا. وہم علی ذالک، اور وہ لوگ جو ہے وہ اس وقت اسی حق کے اوپر ہوں گے. تو ایک گروہ امت کا ایسا ہے جو کہ چلتا رہے گا، جو کہ حق پر قائم رہے گا، اہل حق کا ہوگا. کوئی اس کو چھوڑ دے تب بھی اس کو نقصان نہیں ہوگا، کوئی اس کی مخالفت کرے تب بھی اسے نقصان نہیں ہوگا. اور یہاں تک کہ اب اس میں بات سمجھے کہ اصل بات ہے کیا. بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر دین میں بگاڑ جب بھی پیدا ہوتا ہے تو کوئی ایک مجدد ہے جو کہ اٹھتا ہے اور وہ اٹھ کر جو ہے وہ بالکل قرآن اور حدیث کے ذریعے سے بالکل کھول کر بتا دیتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور پھر بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس کی بات کو جب غور سے سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں بات اس کی صحیح ہے، بات اس کی دلیل کی بنیاد پر ہے، ہم جو بدعت کر رہے ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، اور یہ جو بات کر رہا ہے یہ واقعتاً اس کے پاس قرآن حدیث سنت اس کی دلیل ہے. تو ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کے ساتھ جمع ہوتے ہیں اور اس طرح سے یہ گروہ ہے جو کہ وجود میں آ جاتا ہے. لیکن بمشکل تین نسلوں کے بعد پھر اس گروہ کے اندر بھی ایک فرقہ واریت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ حضور نے خود اپنی جماعت کے بارے میں بھی صرف تین نسلوں کی ضمانت دی ہے. حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد ان کا جو اس کے بعد آئیں گے، اس کے بعد ان کا جو اس کے بعد آئیں گے. اس کے بعد حضور نے ضمانت نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 100 سال بعد امت میں بگاڑ پیدا ہوا، ملوک کے اتائی ٹھاٹ باٹ ہوئے اور جو ہے وہ امت میں گروہ بندیاں ہوئیں، آپس میں کشت و خون ہوا. تو یہ اصل میں ہوتا ہے کہ ایک مجدد اٹھتا ہے، اس کے ساتھ کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک اہل حق کی جماعت پھر سے وجود میں آ جاتی ہے. لیکن اس کے بعد پھر جب ان کی نسلیں ہوتی ہیں تو انہوں نے حق کو اس کی فیس ویلو پر قبول نہیں کیا ہوتا، ان کے لیے وہ حق کا معاملہ ایک تسبیت کا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے والد صاحب کا عقیدہ ہے، یہ ہمارے والد کی جماعت ہے. ان میں وہ حق کو انہوں نے باقاعدہ شعوری طور پہ قبول نہیں کیا ہوا تھا، بلکہ ایک نسل میں تعصب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پھر اس جماعت کے لوگوں میں آپس میں رشتے داریاں بھی قائم ہو جاتی ہیں، ایک ہی جماعت میں ہیں تو رشتے ہو جاتے ہیں، کاروباری تعلقات ہو جاتے ہیں، تب ان میں وہ مفادات کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو دو تین نسلوں کے بعد پھر وہی جماعت ایک فرقہ بن جاتی ہے. جب وہ فرقہ بنتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی اور 100 سال کا صحیح گزرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اٹھا دیتا ہے، وہ پھر سے آ کے بتاتا ہے کہ اب یہ جو جماعت ہے جو کہ خالصتاً قرآن اور سنت کی طرف لے کر چلی تھی، رفتہ رفتہ اس میں بھی بگاڑ آ گیا ہے. اور یہ ہے کہ اصل وہ پھر دکھا دیتا ہے کہ اصل صحیح قرآن اور سنت کی اسلام کی تصویر کیا ہے. تو یہ ہے اصل میں کہ تقریباً ہر 100 سال کے بعد مجددین ہے جو اس امت میں آتے رہیں گے. اب ایک عجیب حقیقت ہے کہ جب ہم دین اسلام کے اب تک جو یہ تقریباً 1400 برس اور کچھ اس کے اوپر گزر چکے ہیں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ پہلے 1000 برس میں جتنے مجددین ہیں جنہوں نے بڑے اعلیٰ جو ہے وہ علمی اور دینی کام کیے ہیں جس سے کہ واقعتاً امت کو فائدہ پہنچا ہے، وہ ہمیں سارے کے سارے نظر آتے ہیں عالم عرب میں. پہلے 1000 برس تک آپ کو محسوس ہوگا کہ سارے کا سارا دین کی تجدید کا کام، فتنوں کا توڑ، فتنوں کا ابطال، اس کے بارے میں رد، یہ سب کا سب اہل عرب نے کیا ہے. چاہے ان میں ہمارے وہ چاروں آئمہ ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام حنبل ہوں، اسی طرح سے جو ہے وہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ہوں، یا اس کے بعد نفس زکیہ ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام غزالی ہوں، امام ابن تیمیہ ہوں، حافظ ابن قیم ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہوں، یہ ساری کی ساری شخصیات، ان میں سے کسی نے مجدد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن جب بعد میں تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ واقعتاً یہ شخصیت ایک بہت بڑا کام کر گئی، اس کی تقاریر، اس کی تصانیف، اس نے جو ہے واقعتاً امت میں ایک بہت بڑا اصلاح کا کام کیا ہے، امت کے لیے فائدے کا کام کیا ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ اسی طرح سے خلفاء میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنے صدی کے مجدد قرار پائے، تو 1000 برس تک یہ مجددین سارے کے سارے رہے ہیں جو ہے وہ عالم عرب میں، اور اس کے بعد جب 11ویں صدی ہجری شروع ہوئی ہے تو اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مجددین جو ہیں وہ آنا شروع ہوئے ہیں اس خطے میں، خطہ بر عظیم پاک و ہند میں، اس خطے میں جس طرح کی شخصیات آئی ہیں، ان کے ٹکر کی شخصیات ہمیں پھر پورے عالم اسلام میں اور کہیں نہیں ملتی، جیسے یہاں پر جب اسلام ہندوستان میں اپنے پورے نقطۂ عروج کو پہنچا، بلکہ اسلام تو نہ کہیے، مسلمان اپنے پورے نقطۂ عروج کو پہنچے، جبکہ اکبر اعظم نے جو ہے وہ عظیم جو ہے سلطنت مغلیہ اس کو قائم کیا، عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اٹھایا، اور آپ کو ان کے کارنامے نظر آئیں گے کہ جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے عین دربار میں کھڑے ہو کر کلمہ حق کہا ہے، اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں، تو 11ویں صدی کی مجدد آپ کو نظر آئے گا کسی بر عظیم پاک و ہند میں، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی پیارے اشعار ہیں ان کی مدح میں علامہ اقبال سے، کہ حاضر میں ہوا شیخ مجدد کی لہت پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار. تو یہ اصل میں 11ویں صدی کے مجدد آپ کو نظر آئے گا کہ بر عظیم پاک و ہند میں ہے. اسی طرح سے بعض حضرات کا خیال ہے اور وہ دوسری محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ اس پر بھی متفق علیہ جو ہے وہ امت ہے کہ ممکن ہے کہ ایک ساتھ ایک سے زائد مجدد بھی ہوں. تو اسی صدی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پھر سے امت کو جو ہے وہ روایات سے نکال کر اور احادیث کی طرف ان کو متوجہ کیا، وہ بھی اسی صدی میں گزرے ہیں. پھر اس کے بعد 12ویں صدی ہجری میں آپ دیکھیں گے کہ ہمیں 2 شخصیات نظر آتی ہیں کہ جن کے کارناموں نے اثرات دکھائے ہیں. بر عظیم میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ امام الہند، اور جو ہے وہ نجد میں شیخ عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کا جا کر جو کارنامہ ہے وہ بدعات کو ختم کرنا، رسومات کو ختم کرنا، عقائد کے اعتبار سے پھر سے جو ہے وہ توحید کو راسخ کرنا. لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. انہوں نے نہ صرف عقائد کی اصلاح کی، نہ صرف رسومات کی اصلاح کی، بدعات کی اصلاح کی، بلکہ یہ ہے کہ پھر سے اسلام کو بحثیت نظام زندگی انہوں نے پیش کرنے کی طرف ایک کام کا آغاز کیا. تو ان کے مقابلہ کوئی نہیں ان دونوں شخصیات کا. شاہ ولی اللہ بہت ہی عظیم شخصیت ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس زمانے میں بہرحال ایک شخصیت اور ہیں کہ جن کے اثرات آج بھی دنیا میں ہیں، شیخ عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ موجود تھے. پھر 13ویں صدی عیسوی میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ اب چونکہ اکثر و بیشتر عالم اسلام پر مسلمانوں کی اپنی حکومتیں ختم ہو چکی تھیں اور اب غیروں کی حکومتیں آ چکی تھیں، لہذا اب عسکری جد و جہد شروع ہوئی ہے مختلف جو وہ علاقوں میں. تو 13ویں صدی ہجری میں یہاں پر جو عسکری جد و جہد ہوئی ہے اس کی قیادت کی ہے سید احمد بریلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ تھے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کے پوتے، اور سوڈان میں تھے مہدی سوڈانی، اور لیبیا میں تھے جو ہے وہ سنوسی. لیکن نظر آئے گا کہ ان میں بھی وہ تحریک جو کہ واقعتاً اگر آپ پوری تاریخ پڑھیں، یہ واقعتاً پھر سے ہمیں ایک صحابہ اکرام کا نقشہ نظر آتا ہے، وہ سید احمد شہید کی تحریک کے اندر نظر آتا ہے. جو ہے وہ انگریزوں سے تو جنگ کا یا جہاد کا مرحلہ نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بڑی عظیم قربانیاں ہیں جو کہ اس تحریک میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے دی ہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ اس میں پھر خاص طور پر جو سید صاحب کی خاص بات ہے کہ یہاں پر تصوف کے مختلف سلسلے تھے، سلسلہ سہراوردیہ تھا، نقشبندیہ تھا، قادریہ تھا، چشتیہ تھا، انہوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا اور کہا کہ یہ نیا سلسلہ ہی اصل میں اصل سلسلہ ہے، اور وہ ہے سلسلہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر انہوں نے جو بیعت لی ہے وہ کہا کہ یہ بیعت جہاد ہے. اصل جو بیعت تھی وہ تو بیعت جہاد تھی، رفتہ رفتہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور ہم دوسری بیعتوں کے سلسلے میں پڑے ہوئے ہیں. ابتدا میں وہ لوگوں سے بیعت لیتے تھے چاروں سلسلوں میں, اور پھر ان سے بیعت لیتے تھے بیعت محمدیہ, اور وہ بیعت جہاد ہوتی تھی. اور پھر مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے صحابہ اکرام کا جو کہ بخاری میں موجود ہے کہ ناحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جہاد کے لیے, جب تک کہ ہماری جان میں جان ہے, جب تک کہ دم میں دم ہے ہم جہاد کرتے رہیں گے. ناحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. تو 13ویں صدی کے مجدد آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ شاہ سید احمد بریلوی شہید ہیں رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد پھر 14ویں صدی ہجری میں مجددین کے حوالے سے امت میں بڑا اختلاف ہے. یہ سمجھ لیجیے کہ کسی کو مجدد ماننا یا نہ ماننا یہ کوئی کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. ممکن ہے کہ آپ کے نزدیک کسی ایک شخصیت کے کارنامے ایسے ہوں کہ آپ اس کو مجدد مانتے ہوں, اور کسی کے نزدیک کسی دوسری شخصیت کے کارنامے ہوں. تو 14ویں صدی ہجری میں جو مجددین ہیں ان کے میں بارے میں بہرحال اختلاف ہے. بعض لوگ ہیں ہمارے خاص طور پر جو پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ علامہ اقبال کو صدی کا مجدد مانتے ہیں, اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فکر پرانی اور فکر اسلام کا مجدد اقبال کو کہا جا سکتا ہے, جس طرح سے اپنے اشعار کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے وہ قرآن کی فکر کو کھولا ہے, قرآن کی فکر کو واضح کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ فکر پرانی کا مجدد اقبال کو کہا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کے اثرات ہیں. اسی طرح سے دعوت رجوع الی القرآن اور دعوت الی الجہاد کے اعتبار سے مولانا ابوالکلام آزاد, یہ الگ بات ہے کہ بعد میں علماء اکرام کی مخالفت کی وجہ سے انہوں نے اپنی اس دعوت کو چھوڑا, پھر کانگریس میں شامل ہوئے, لیکن 1912 سے لے کے 1920 تک جو دعوت رجوع القرآن کا مجدد ہے, اور بقول شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جس نوجوان نے ہمیں بھولا ہوا سبق پھر سے یاد دلایا ہے, گویا کہ پھر سے اس اعتبار سے ایک تجدید کی ہے, وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہیں. الہلال البلاغ اس کے پرچے آج بھی لائبریریوں کے اندر موجود ہیں, پڑھے جا سکتے ہیں کہ کیا جوش و خروش اور کیا بلبلہ ہے جو کہ ان کی دعوت نے امت میں پیدا کیا ہے. پھر تحریک اسلامی کے مجدد اس صدی میں وہ بھی گزرے ہیں, مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ, اس لیے کہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک تحریک اقامت دین کے اٹھانا, اس کو منظم کرنا, اس کو ایک جماعت کی شکل دینا, پھر جماعت بھی خالصتاً اصولوں کی بنیاد پر, کسی فرقہ واریت کی بنیاد پر نہیں, کسی وقتی مسئلے کی بنیاد پر نہیں. اس وقت جو کیفیت ہے اس سے قطع نظر, لیکن اس وقت یہ جماعت بنی ہے واقعتاً یہ ہے کہ جو ہے وہ ٹھیک اصولی اسلامی جماعت ہے. جو ہے وہ پہلے جو بھی شخص جماعت میں آ رہا ہے پہلے اپنا حساب کتاب صاف کر کے آئے, پہلے اپنے آپ کو حرام سے پاک کرے, اپنے گھر پہ پردہ نافذ کرے, وہ ہے جو کہ اس جماعت کا رکن بن سکتا ہے. تو یہ ہے کام, یہ ہے اس اعتبار سے مولانا مودودی ہمیں مجدد نظر آتے ہیں. اسی طرح سے تبلیغ کے میدان میں مجدد مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, ان سے پہلے جو تبلیغ ہو رہی تھی وہ اکثر و بیشتر فرقہ واریت کی تبلیغ تھی. نام ہوتا تھا کہ تبلیغی جلسہ, عظیم الشان تبلیغی کانفرنس, لیکن اس کانفرنس میں دوسروں پر کفر کے فتوے ہوتے تھے. کیا تو ثابت کیا جا رہا تھا کہ رفع دین ہی اصل دین ہے, بس کل دین رفع دین ہے, جو کرتا ہے وہ صحیح, جو نہیں کرتا وہ غلط ہے, اور یا یہ ہے کہ رفع دین کے خلاف دلائل جو دیے جا رہے ہوتے تھے, حضور حاضر و ناظر ہے, حضور کا علم غیب ہے کہ نہیں ہے, یہ ایشوز تھے جس پہ تبلیغ ہو رہی ہوتی تھی. اور تبلیغ کرنے والے بھی پیڈ لوگ ہوتے تھے, پیسے لے کے تبلیغ کرتے تھے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تبلیغ کا کام کیا ہے جس کے اثرات اس وقت پوری دنیا میں ہیں, کہ اپنا پیسہ, اپنا جو ہے وہ وقت خود کرایہ دو, خود اپنا کھاؤ, خود اپنا خرچ کرو, اور پھر نکلو دین کی تبلیغ کے لیے. ابتدا میں کام بڑا چھوٹا سا تھا, لیکن آج لاکھوں افراد ہیں جو کہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں. اسی طرح سے شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ان کو اس صدی کا مجدد مانتے ہیں, کہ واقعہ یہ ہے کہ اس شخص نے جو ہے وہ صحیح حالات کی نس پر ہاتھ رکھ کر اور صحیح موقع پر انگریز کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا, اسی وجہ سے انگریز نے ان کو 75 سال کی عمر میں یہاں سے جب وہ قید کیا جو ہے وہ مکہ سے, اور اس کے بعد جا کر ان کو جو رکھا ہے قید میں وہ مالٹا میں رکھا ہے, سیرے مالٹا کہلاتے ہیں. تو یہ ہیں جو کہ اس صدی کے مجددین ہیں, اور یہ سارے کے سارے آپ کو نظر آئے گا اسی خطے میں. صرف ایک شخصیت ہے جو کہ ہمیں اس دوران نظر آتی ہے عالم عرب میں, اور وہ سید حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, جو کہ تحریک اسلامی کے اعتبار سے مولانا مودودی کے ہم پلہ نظر آتے ہیں. لیکن مولانا مودودی مصنف بھی تھے, مفکر بھی تھے, اور جو ہے وہ ایک انہوں نے تحریک بھی برپا کی, جبکہ حسن الشہید بنا رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ صرف اور صرف ایک پرجوش کارکن تھے, جو جذبے میں وہ کئی مولانا مودودی سے آگے تھے, لیکن نہ مصنف تھے اور نہ مفکر تھے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس خطے پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, اس خطے ہی میں سارے کے سارے مجددین ہیں جو کہ آ رہے ہیں. مولانا مودودی کی تحریروں کا اثر پوری کی پوری دنیا پر ہے. اسی طرح سے مولانا الیاس کی تبلیغی مسائی کا اثر پوری کی پوری دنیا پر ہے، علامہ اقبال کی فکر کا اثر پوری کی پوری دنیا پر ہے. اب جو یہ 15ویں صدی ہے، اس کا مجدد کون ہوگا؟ اس کے بارے میں امت کا اتفاق ہے کہ یہ وہ شخصیت ہوں گے حضرت مہدی، کہ جن کا نام حدیث میں مہدی آیا ہے. مہدی کو سمجھ لیجئے کہ مہدی کے معنی ہوتے ہیں وہ شخص جو کہ ہدایت یافتہ ہے. ایک لفظ ہوتا ہے ہادی، ہادی کا مطلب وہ ہوتا ہے جو کہ ہدایت دینے والا ہو، اور مہدی وہ ہے جو کہ ہدایت یافتہ ہے. اور اس صدی میں جو مجدد ہم آئیں گے وہی شخصیت ہے مہدی، جس کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی ہیں. ان میں سے کچھ احادیث میں بھی آپ کو جو ہے وہ سنا رہا ہوں. مشکات میں باب الفتن، اس میں آپ کو یہ احادیث ملیں گی. احادیث تو کئی ہیں لیکن میں صرف چند آپ کو اس میں سے سنا رہا ہوں، جس سے کہ آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اب حضرت مہدی کے ظہور کا وقت یہ بڑا قریب ہے. یہ حدیث ہے جو کہ ترمذی سے انہوں نے روایت کی ہے، بلکہ یہ قیامت کی علامتوں کا جو باب ہے اس میں یہ حدیث ہے. وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، لا تذهب الدنیا، دنیا ختم نہیں ہوگی، حتی یملک الاربع رجل من اہل بیتی، یہاں تک کہ عرب، یہاں تک کہ جو ہے وہ اس دنیا پر، عالم عرب پر ایک شخص حکومت کرے گا جو کہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا، یو واپیو اسمہ اسمی، اور اس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا. یہ ان کی صفت ہے، اس میں صفت ہے ان کا مہدی، ورنہ اس کا اصل نام، ان کا اصل نام ہوگا محمد. رواہ الترمذی وابو داؤد وفی روایت لہو، اور ایک اور روایت میں حضور فرماتے ہیں، قال حضور نے فرمایا، لولم یبقا من الدنیا الا یوم، اگر اس دنیا کی عمر صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے گی، فرمایا لطول اللہ تعالی ذلک اليوم، اللہ تعالی اس دن کو اتنا طویل کر دے گا، حتی یبعث فیہ رجلا منی او من اہل بیتی، کہ اللہ تعالی ایک مرد کو جو کہ مجھ سے یا میرے اہل بیت سے ہوگا اس کو اٹھائے گا، جو باتیو اسمہ اسمی، اس کا جو نام ہوگا وہ میرے نام پر ہوگا، وہ اسم و ابی ہے اسم و ابی، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، یعنی حضرت مہدی کے جو والد ہوں گے ان کا نام عبداللہ ہوگا. یملا الارض قسطم و عدلا، اور وہ مہدی زمین کو انصاف اور عدل کے ساتھ بھر دیں گے، کما مل ظلم و جورا، جیسے کہ وہی زمین اس سے پہلے ظلم اور جور اس سے بھری ہوئی تھی، تو وہ ایسی عدل والی حکومت قائم کریں گے کہ زمین میں پھر سے عدل اور انصاف کا جو ہے وہ بول بالا ہوگا. ایک دوسری حدیث ہے، وعن ام سلمہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین اس کی راویہ ہیں، قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول المہدی من اطرتی من اولاد فاطمہ، وہ کہتی ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مہدی میری اطرت میں سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ سے ہوں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اصل میں نسل ہے جس کو اطرت کہا جاتا ہے، حضرت علی بھی اسی میں سے ہیں، حضور بھی اسی میں سے ہیں، پھر حضرت علی حضرت فاطمہ کی جو اولاد ہے اس سے بھی دو شاخیں چلی ہیں، ایک سادات ہیں جو کہ حسنی کہلاتے ہیں اور ایک سادات ہیں جو کہ حسینی کہلاتے ہیں. تو دوسری احادیث میں یہ ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے حضرت مہدی ہوں گے، حضرت فاطمہ ہی کی جو ہے وہ اولاد ہوگی لیکن اس کا جو حسنی سلسلہ ہے اس میں سے ہوں گے، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو صرف ایک ہی بیٹے کربلا کے واقعے میں بچے تھے، حضرت زین العابدین علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ، لیکن حضرت حسن نے کئی شادیاں کی اور ان کی بڑی کثیر اولاد تھی، اور ان کی اولاد آج بھی جو ہے وہ مختلف جگہ پر موجود ہے. کچھ ایسے بھی سید ہیں جو کہ خود سے بن گئے ہیں لیکن اصلی سید بھی آج موجود ہیں، انہیں سیدوں میں سے حضرت مہدی وہ ہوں گے. ایک حدیث میں آپ کو اور سنا رہا ہوں جو کہ ہمارے جو سب کے قریب کے حالات ہیں اس سے بڑی مطابقت اس میں نظر آتی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بھی راویہ ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفتن، کہ ایک بادشاہ کی موت کے وقت ایک اختلاف پیدا ہو جائے گا، فیخرج رجل من اہل المدینہ حاربا الی مکہ، تو پھر اس وقت جو اختلاف پیدا ہوگا ایک جنگ ہوگی، تو ایک شخص وہ مدینے سے نکلے گا اور بھاگے گا مکہ کی طرف، فیاتی ہے ناسم من اہل مکہ، تو پھر مکہ میں سے کچھ لوگ اس تک پہنچ جائیں گے،
فَيُخْرِجُونَهُ، اور وہ اسے وہاں سے چھپا ہوا، یعنی جو ہے وہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے پردوں میں وہ اس وقت چھپے ہوں گے، وہاں سے ان کو نکالیں گے. وَهُوَ قَارِئُهُ، اور وہ اپنی بیعت جو ہے وہ لینے کے بارے میں کراہیت رکھتے ہوں گے، وہ چاہتے ہوں گے کہ مجھ سے بیعت نہ کی جائے، لیکن ان کو مجبور کیا جائے گا. فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامَ، اور پھر اس کے بعد لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان. وقت نہیں ہے، حدیث طویل ہے، اس کا آخری حصہ آپ کو سنا رہا ہوں. آگے الفاظ یہ ہیں کہ پھر ان سے مختلف لوگوں کی جنگیں ہوں گی، اور ان جنگوں میں وہ مہدی جو ہے وہ ان کو فتح حاصل ہوگی. پھر اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ وَيَعْمَلُوا فِي النَّاسِ بِسُنَّتِ نَبِيِّهِمْ، پھر اس کے بعد وہ لوگوں کے درمیان اپنے نبی کی سنت کو جو ہے وہ قائم کریں گے، اس پر عمل کریں گے. وَيُلْقِي الْإِسْلَامَ بِجَرَانِهِ فِي الْأَرْضِ، اور اسلام کو زمین پر وہ غالب کر دیں گے. فَيَلْبَسُوا سَبْعَ سِنِينَ، اور اس کے بعد وہ 7 سال تک، اس کے بعد یعنی غلبہ دین کے بعد، اسلام کو نافذ کرنے کے بعد مہدی 7 سال تک زندہ رہیں گے. ثُمَّ يَتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، پھر وہ وفات پا جائیں گے اور ان پر جو مسلمان ہیں ان کی نماز پڑھیں گے. تو یہ اصل میں یہ جو یہاں پر ایک بادشاہ کے جو ہے وہ انتقال پر جھگڑے کا ذکر ہے. اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی رائے صحیح نہ ہو، لیکن ڈاکٹر صاحب کا خیال اس میں یہ ہے کہ اس وقت جو شاہ عہد ہے، اس کا جو بیٹا ہے، اس کا جو اس کے بعد جو ولی عہد ہے، اس کا بھائی عبداللہ، پرنس عبداللہ، نہ شاہ عہد خود اس کو پسند کرتا ہے اور نہ ہی امریکہ اس کو پسند کرتا ہے، اس لیے کہ وہ تھوڑا سا جو ہے وہ مذہبی مزاج کا ہے، وہ سعودی عرب میں ان امریکنز کی موجودگی کو پسند نہیں کرتا. تو اس بات کا خطرہ ہے کہ جیسے ہی شاہ عہد کا انتقال ہوگا، امریکہ نہیں چاہے گا کہ پرنس عبداللہ وہ جو ہے وہ تخت حکومت پر بیٹھے، وہ بادشاہ بنے. تو ممکن ہے کہ اسی موقع کے اوپر وہ جنگ شروع ہو جائے جس کا ذکر اس حدیث میں ہے، کہ ایک بادشاہ کے انتقال پر ایک جنگ شروع ہو جائے گی. اس جنگ کے دوران پھر لوگ بھاگ کر پناہ لینے کے لیے مسجد حرام میں جائیں گے، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ حضرت مہدی ان کا ظہور ہوگا، لوگ انہیں نکالیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر ان کی قیادت میں جنگیں ہوں گی، ان جنگوں میں فتح حاصل ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام کو غالب کریں گے. تو یہ اصل میں کچھ وہ آثار ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں حضرت مہدی کے ظہور کے، کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ صرف ڈاکٹر صاحب نہیں اور لوگوں کا بھی خیال ہے کہ حضرت مہدی جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں، اب ان کے ظہور کا وقت قریب ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کہی ہے اپنے جو ہے وہ ایک خطبہ جمعہ میں جو 4 اکتوبر کو ہوا، کہ میرا گمان غالب اب یقین کے درجے کو پہنچ چکا ہے کہ ایک یہ شاہ عہد اور پرنس عبداللہ کا آپس میں اختلاف، اور دوسرا بیت المقدس میں مسجد اقصی کے نیچے سرنگ کو کھول دینا، اور اسرائیل ابھی تک بالکل اس پر آمادہ نہیں ہوا کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ سرنگ ہفتے میں 5 دن کھلی رہے گی. ممکن ہے کہ کوئی بھی شخص جا کے اس سرنگ میں کوئی دھماکہ کر دے، وہ سوسائڈل مشن پر ہو، خودکشی کے مشن پر ہو، اپنے آپ کو بھی ہلاک کرے، دھماکہ کرے، مسجد کو بھی شہید کر دے، اور اس کے بعد وہاں پر 3rd ٹیمپل جب تعمیر کرنا چاہیں گے یہودی، اور وہ ان کا پروگرام ہے کہ وہ 1997 میں اس کو تعمیر کریں گے، تو پھر یہ ہے کہ اس پر ایک شدید جو ہے وہ جنگ شروع ہوگی، اور انہی جنگوں کے درمیان حضرت مہدی کا ظہور بھی ہونا ہے، دجال کی بھی آمد ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی نزول ہے. تو یہ وہ احادیث ہیں کہ جن کی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب کی رائے یہ ہے کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے محسوس ایسے ہوا کہ بہت سارے علماء اکرام کو یا تو ان احادیث کا علم ہی نہیں ہے، یا یہ ہے کہ ان باتوں سے انہیں کوئی ذہنی تعلق نہیں ہے. اس وجہ سے بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں جو کہ ڈاکٹر صاحب کے اس کال پر اخبارات کے اندر جو ہے وہ پڑھنے میں آئیں، اور اس میں بعض تو بہت ہی گھٹیا باتیں بھی ہیں. بہرحال یہ ہے کہ جو ہے وہ اس کا جواب تو دینا مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسی ان کی سوچ ہے ویسی انہوں نے باتیں کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ قرآن اکیڈمی کے جو نمازی ہیں، اگر ان کے ذہن میں کوئی اس قسم کی بات ہو کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہہ دیا، تو ڈاکٹر صاحب نے وہ باتیں ساری یہی بیان کی ہیں وہاں پر. کوئی اس میں خود سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی مہندی ہونے کا دعویٰ ہو. ایک سینیٹر صاحب نے یہ بھی بہتان لگا دیا کہ ڈاکٹر صاحب نے مہندی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، ورنہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عالم عرب میں سے ہوگا، 40 سال کی عمر میں اس کا ظہور ہوگا، ڈاکٹر صاحب تو خود 65 برس کے ہو چکے، اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. جو آخری بات ہے وہ میں آج جو کہنا چاہ رہا ہوں، 2-3 منٹ میں آپ کے اور لوں گا، کہ اور بھی احادیث ہیں جو اس سے پہلے یہاں پر ڈاکٹر صاحب آپ کو سنا چکے ہیں، کہ حضرت مہندی کی حمایت کے لیے لشکر اس علاقے سے روانہ ہوں گے، مشرق سے روانہ ہوں گے، خراسان جو افغانستان اور پاکستان کے شمالی علاقے ہیں. تو یہ جو اس خطے پر اللہ تعالیٰ کی خاص کو نظر کرم ہے کہ یہیں پر مجددین آتے رہے، تو اس خطے میں یہاں پر ایک اسلامی حکومت پہلے قائم ہو چکی ہوگی، اور اس کے بعد یہاں سے ان کی مدد کے لیے لشکر روانہ ہوں گے. اب صرف یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس وقت ہمارا شمار کس گروہ میں ہے. کیا ہم واقعتاً وہ جو اسلام کی عظیم عمارت تعمیر ہونے والی ہے کیا ہمارا بھی کوئی خون اور پسینہ اس کے لیے لگ رہا ہے؟ یہ جو حق و باطل کی اس وقت کشمکش ہے, اس حق و باطل کی کشمکش میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جو ہے وہ ہم اہل باطل کے ساتھ ہیں, ہم جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام کی حمایت نہیں کر رہے, یا یہ ہے کہ ہمارا خون پسینہ اسلام کی حمایت میں لگ رہا ہے؟ ہم یہاں پر جو اسلامی سلطنت قائم ہونے والی ہے, ہم اس کی محنت میں حصہ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں؟ ورنہ یہ ہے کہ اسلام تو غالب ہونا ہے. ایک بات سنا کر میں آج اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. دیکھیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اس وقت حضور کے چار چچا موجود تھے, لیکن دو چچا بدقسمت ثابت ہوئے اور دو چچا خوش قسمت ثابت ہوئے. ایک انتہا پر ابو لہب ہے جو کہ حضور کی مخالفت میں شدید تھا, لیکن کیا وہ لے گیا, ہمیشہ کے لیے اپنی عاقبت خراب کر گیا. اور دوسری انتہا پر تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسد اللہ و اسد الرسول کا لقب پایا. ان کی بھی زندگی تھوڑی سی تھی, وہ بھی چلے گئے, لیکن اس تھوڑی زندگی میں حضور کا ساتھ دے کر ہمیشہ کی نعمتیں لے گئے, اللہ کے شیر کہلائے, اللہ کے رسول کے شیر کہلائے, اسد اللہ و اسد الرسول. اسی طرح ابو طالب, وہ بھی کفار میں سے تھے, حضور کا تھوڑا انہوں نے ساتھ دیا لیکن اسلام قبول نہیں کیا. اور دوسری طرف حضرت عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسلام تو لائے لیکن کوئی خاص کارنامہ انہوں نے انجام نہیں دیا. تو اصل میں یہ چار شخصیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ان چاروں کے لیے موقع تھا عظیم اجر حاصل کرنے کا, لیکن ایک نے بہت ہی برا اجر کمایا, ایک نے بہت ہی اعلیٰ اجر کمایا. ایک نے جو ہے وہ کم حضور کی مخالفت کی, ایک نے حضور کا جو ہے وہ تھوڑا بہت ساتھ دیا, اسلام لائے. ہم دیکھیں کہ ہم ان میں سے کون سا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ حق و باطل کی کشمکش جاری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کا ساتھ دینے کی اور دین کو صحیح انداز سے پیش کرنے کی اور اس کے بعد اس دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.